بحریہ کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مسلح افواج کے جذبہ استقامت و پائیداری پر تاکید۔ مصر میں سابق ڈکٹیٹر کو بری کیے جانے کے خلاف عوامی رد عمل، ملک گیر مظاہرے، قاہرہ میں متعدد جاں بحق اور زخمی۔ شام کے خلاف دہشت گردی کی جو آگ بھڑکائی گئی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، دہشت گردی کے حامیوں کو شام کے وزیر اعظم کا انتباہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ لے کر ایک بار پھر ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب تفصیل کے ساتھ خبرنامہ۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کی استقامت و پائیداری کو مسلح افواج کے لیے قابل فخر سرمایہ قرار دیا ہے۔ ایرانی بحریہ کے قومی دن کی مناسبت سے بحریہ کے سینئر کمانڈروں اور اعلی افسروں نے اتوار کو قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ بلند حوصلے اور پائیداری اسلامی جمہوریہ ایران کے مسلح افواج کا سرمایہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایرانی بحریہ کو ہر طرح سے آمادہ اور چاخو چوبن رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ایمان اور فداکاری کے جذبوں کی تقویت پر بھی تاکید کی، اور فرمایا کہ ایرانی بحریہ کو ہمہ وقت قومی سلامتی اور وطن کے دفاع میں کوشاں رہنا چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے جان کی بازی لگانے کے لیے ضروری عزم و حوصلے کی روز افزوں تقویت پر بھی تاکید کی، اور فرمایا کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہمارا ایمان قوی اور مستحکم ہوگا تو پھر وسائل کی کمی کے باوجود دشمن پر غلبہ اور فتح کا امکان موجود ہے۔ آپ نے ایران کی سمندری حدود کی وسعت اور دشمن کی جانب سے اس خطے میں بڑے پیمانے پر کی جانے والی سرمایہ کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو مسلح افواج کو کسی رعایت کے بغیر اپنی صلاحیتوں اور توانائی کو مسلسل بڑھاتے رہنا چاہیے، اور اپنی کمی اور دشمن کے وسائل اور کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ قائد انقلاب اسلامی نے زمان امن کو مسلح افواج کے لیے ملک کی تعمیر و ترقی کے کاموں میں حصہ لینے اور اپنی دفاعی طاقت بڑھانے کا ایک بہترین موقع قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مکران کے ساحلی علاقوں کی آباد کاری بذات خود ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ جہاں طے شدہ منصوبوں کو حکومت کے تعاون سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے شیعہ و سنی علماء نے اپنے ایک بیان میں مسجد الاقصی کی اہانت میں صہیونی حکومت کے اقدامات کی مذمت کی ہے۔ بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں صورتحال بحرانی ہو جانے کے بعد ایران کے سنی اور شیعہ علماء کی ایک بڑی تعداد نے اپنے مشترکہ بیان میں بیت المقدس میں اسرائیل کے نسل پرستانہ اقدامات اور پالیسیوں کے جاری رہنے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے شیعہ و سنی علماء نے اپنے مشترکہ بیان میں اپنی سرزمین کی غاصبوں کے چنگل سے رہائی کے لیے فلسطینیوں کی جد و جہد اور مذہبی مقدسات کے دفاع میں اہل فلسطین کی کوششوں کی حمایت پر زور دیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ آج جو کچھ سرزمین فلسطین میں ہو رہا ہے وہ سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی میں صہیونی حکومت کی 66 سالہ جرائم ہیں، جو علاقے کی بعض رجت پسند عرب حکومتوں کی ایما پر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت انجام دے رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی عوام اپنے حقوق کی جد و جہد اپنے دم پر کر رہے ہیں اور وہ انسانی حقوق کے اداروں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کو اس وقت پوری دنیا کے حریت پسندوں کی مدد و حمایت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب فلسطین میں زبردستی بسائے گئے غاصب صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی اور وہ باب المغاربہ کے راستے مسجد الاقصی میں داخل ہو گئے۔ ان صہیونیوں نے مسجد الاقصی میں داخل ہو کر اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے مسلمانوں کے مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ مصر کے معزول ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور اس کے بیٹوں اور ساتھیوں کو نمائشی عدالت کی جانب سے تمام الزامات سے بری کیے جانے پر مصر کے اندر عوام میں کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فیصلے کا اعلان ہوتے ہی مصر کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور قاہرہ میں مظاہرین پر سیکیورٹی اہلکاروں کے حملوں میں کم سے کم دو افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
مصر کے سابق ڈکٹیٹر کو بری کیے جانے کا فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ مصری عوام اور عالمی رائمہ کی جانب سے 30 سالہ جرائم کے پیش نظر حسنی مبارک کو سزائے موت سنائے جانے کی توقع کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن مصر کی عدلیہ نے حسنی مبارک کو بری کیے جانے کا فیصلہ سنا کر مصری عوام کے غم و غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ دارالحکومت قاہرہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور عدالتی فیصلے کے خلاف اپنے سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ مصر کی نمائشی عدالت نے سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک اور اس کے دونوں بیٹوں علاء مبارک اور جمال مبارک کے علاوہ سیکورٹی کے امور میں حسنی مبارک کے 6 معاونین کو 2011 میں بڑے پیمانے پر مخالفین کے قتل عام اور مالی بدعنوانی جیسے تمام الزامات سے بری کر کے مصری عوام کے اندر حیرت کے ساتھ ہی غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ صرف قاہرہ میں ہونے والے مظاہروں میں متعدد لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کی وزارت صحت کے ترجمان حسام عبدالغفار نے اپنے ایک بیان میں سنیچر کی رات ہونے والے مظاہروں میں 2 افراد کے ہلاک اور 13 کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مصر کی سول نافرمانی کی تحریک نے حسنی مبارک کو بری کیے جانے کے فیصلے پر ردعمل دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ اخوان المسلمین نے بھی اپنے ایک بیان میں اس عدالتی فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حسنی مبارک کو اس کے تمام جرائم سے بری کیے جانے کے فیصلے پر مصری عوام نے جو شدید رد عمل دکھایا ہے، اس کے پیش نظر مصر کے اٹارنی جنرل نے سابق ڈکٹیٹر کو بری کیے جانے کے عدالتی فیصلے پر نظر ثانی کیے جانے کی درخواست کی ہے۔
مصر کے معزول صدر محمد مرسی کے خلاف مقدمے کی کارروائی پھر سے شروع کی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مصر کے سرکاری ذرائع نے محمد مرسی اور اخوان المسلمین کے 130 افراد پر پھر سے مقدمہ چلائے جانے کی خبر کی تائید کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قاہرہ کی ایک عدالت میں اتوار کے روز سے سماعت شروع کر دی ہے۔ ان افراد پر جیل سے فرار کرنے اور جیلوں میں بغاوت کی کوشش کرنے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اس کیس میں اخوان المسلمین کے ایک مرکزی رہنما محمد البلتاجی کو عدالت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا۔ اس کیس کے مرکزی ملزم کی حیثیت سے محمد مرسی کا نام ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2011 میں النظرون جیل سے قیدیوں کے فرار کی منصوبہ بندی کی تھی، جو حسنی مبارک کی حکومت کی سرنگونی کا باعث بنی۔ اخوان المسلمین کے رہنما پر مقدمے کا پھر سے آغاز ایک ایسے وقت ہو رہا ہے کہ 3 سال کی کشمکش کے بعد قاہرہ کی ایک عدالت نے حسنی مبارک اور اس کے قریبی ساتھیوں کو تمام الزامات سے بری کر دیا ہے۔ شام کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک میں بھڑکائی جانے والی دہشت گردی کی آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ شام کے وزیر اعظم وائل الحلقی نے اتوار کو دمشق میں دہشت گردی اور انتہا پسندی سے مقابلے کے زیر عنوان ایک بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ دہشت گردی کے جو زلزلے انہوں نے شام میں پیدا کیے ہیں، ان کے آفٹر شاک پوری دنیا کو متاثر کریں گے۔ وائل الحلقی نے کہا ہے کہ دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے، اور دہشت گردی کو روکنے کے لیے اس کا رابطہ انتہا پسندی سے منقطع کرنا ہوگا۔ شام کے وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ دمشق میں دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے تعلق سے حکومت کی ذمہ داریوں کا ہی ایک حصہ ہے۔ وائل الحلقی نے کہا کہ شام کے عوام کبھی بھی دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے اور وہ اپنے ملک میں امن و امان برقرار کرنے کی خود توانائی رکھتے ہیں۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف بین الاقوامی کانفرنس اتوار کو دمشق میں شروع ہوئی، جو 3 دن تک جاری رہے گی۔ بلغاریہ کے ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ بلغاریہ کے 4 ہوائی جہاز ہتھیار لے کر سعودی عرب گئے ہیں، جہاں سے ان ہتھیاروں کو شام میں سرگرم دہشت گردوں کے پاس بھیجا جائے گا۔
بلغاریہ کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ ان 4 ہوائی جہازوں سے سعودی عرب بھیجے گئے ہتھیاروں کے علاوہ مزید 2 ہوائی جہاز ہتھیار لے کر آئندہ چند روز میں سعودی عرب روانہ ہونے والے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہتھیاروں کی ان کھیپوں میں مختلف قسم کی بندوقیں اور مشین گنیں ہیں، جبکہ امریکہ میں تیار کیے گئے جدید بم بھی ان میں موجود ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور بلغاریہ کے درمیان ہتھیاروں کا معاہدہ امریکہ کی رضامندی سے ہوا ہے۔ بلغاریہ کے اخبار فروغ نیوز کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی ہی شام میں سرگرم دہشت گردوں کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ اس سے پہلے بھی معتبر رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ شام میں حکومت اور عوام کے خلاف برسر پیکار دہشت گردوں کو امریکہ کی طرف سے اسلحہ جاتی مدد مل رہی ہے، اور اس کام میں سعودی عرب، قطر اور ترکی امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مارچ 2011 میں شام میں بحران شروع ہونے کے بعد سے ہی امریکہ نے مختلف طریقوں سے، اور اب اس نے دہشت گردوں کو اچھے اور برے دہشت گردوں میں تقسیم کر کے تمام تر وسائل و ساز و سامان شام میں سرگرم دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امریکہ کے اس اقدام سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانے کے لیے مغربی اور عرب ملکوں کا ابھی بھی حربہ بنا ہوا ہے۔ سعودی عرب کے نیشنل گارڈ کے وزیر متعب بن عبداللہ بن عبدالعزیز نے، جنہوں نے ابھی حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا تھا، کہا ہے کہ سعودی عرب ان دہشت گردوں کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے جو شام میں جا کر بشار اسد کی حکومت کے خلاف جنگ کریں۔ سعودی عرب کے علاوہ ترکی بھی شام میں لڑنے والے نام نہاد اعتدال پسند دہشت گردوں کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ شام میں سرگرم دہشت گردوں کی حمایت کے تعلق سے امریکہ، سعودی عرب اور ترکی کے اقدامات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ شام کے صدر بشار اسد کے مقابلے میں دہشت گردوں کی حمایت ان ملکوں کی پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دہشت گردی کے بارے میں امریکہ، ترکی اور سعودی عرب کی دوغلی پالیسی نے علاقے میں دہشت گردوں کے حامی ملکوں کو بھی سلامتی کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے، اور اب داعش جیسا دہشت گرد گروہ خود اپنے حامی ملکوں کے خلاف گھات لگائے بیٹھا ہے۔ داعش جیسے خطرناک گروہ نے دنیا والوں کی آنکھوں کے سامنے انتہائی ہولناک اور انسانیت سوز جرائم کا ارتکاب کر کے ایک بار پھر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ جیسے ملکوں کی نگاہ میں انسانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شام میں دہشت گردوں کے لیے امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کا بھیجا جانا، وہ بھی سعودی عرب کے تیل کے ڈالروں کی مدد سے، ایک بار پھر مزید بے گناہ انسانوں کے خون کی ندی بہانے پر منتج ہوگا۔
شام کے سرحدی شہر کوبانی میں تازہ لڑائی میں داعش کے درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ فرانس پریس کے مطابق ترکی کی سرحد کے قریب شام کے شہر کوبانی پر داعش کو اپنے تازہ حملے میں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کوبانی پر تازہ حملے میں داعش کے کم سے کم 50 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے انسانی حقوق کے مرکز کے ڈائریکٹر رامی عبد الرحمان نے بتایا ہے کہ داعش کے افراد اب بھی اپنی گاڑیوں کے ساتھ ترکی کی سرحد سے شہر کوبانی پر حملے کے لیے آتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ترکی کی حکومت نے داعش کو شہر کوبانی پر حملے کے لیے سرحد پار کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ دوسری طرف دہشت گرد گروہ جبہت النصرہ کے عناصر اور فری سیرین آرمی کے افراد کے درمیان حلب کے رستن نامی شہر میں ہونے والی لڑائی میں دونوں گروہوں کے درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس لڑائی کے بعد النصرہ کے دہشت گردوں نے الرستن شہر کے بعض حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جبہت النصرہ کے دہشت گردوں نے شہر کے کچھ حصوں پر قابض ہونے کے بعد شہر کے اندر چیک پوسٹیں بنا لی ہیں اور فری سیرین آرمی کے کئی کمانڈروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حلب کے شہر ارستن اور تلبیسا فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں کے آخری گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین خبروں کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پہلے ڈالتے ہیں اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ بحریہ کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مسلح افواج کے جذبہ استقامت و پائیداری پر تاکید۔ مصر میں سابق ڈکٹیٹر کو بری کیے جانے کے خلاف عوامی رد عمل، ملک گیر مظاہرے، قاہرہ میں متعدد جان بحق اور زخمی۔ شام کے خلاف دہشت گردی کی جو آگ بھڑکائی گئی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، دہشت گردی کے حامیوں کو شام کے وزیر اعظم کا انتباہ۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف فوج اور عوامی رضاکاروں کی کارروائی بدستور جاری ہے اور دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان اٹھا کر کئی علاقوں سے پسپا ہونا پڑا ہے۔
عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ تکریت کے جنوب میں واقع سید غریب کے علاقے میں فوج اور رضاکار فورس کی کارروائی میں دہشت گرد تکفیری گروہ داعش کے 85 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور پورا علاقہ دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں دہشت گردوں کی 4 گاڑیاں اور بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ رضاکار فورس اور قبائلی افراد نے فوج کے تعاون سے صوبہ الانبار کے مرکزی شہر رمادی کے شمال مغرب میں واقع صفاقیہ اور محبوبیہ کے علاقے بھی داعش کے کنٹرول سے آزاد کرا لیے ہیں۔ ادھر ملیشیا نے باکوبا کے شمال مشرق میں واقع خانقین میں داعش سے وابستہ ایک خطرناک دہشت گرد گروہ کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ تکریت یونیورسٹی کے اطراف میں عراقی فوج اور دہشت گردوں کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ صوبہ صلاح الدین میں ایک عراقی سیکورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تکریت یونیورسٹی کے اطراف میں فوج اور داعش کے دہشت گردوں کے درمیان شدید جنگ کل رات سے جاری ہے، جس کے دوران دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ علاقے کے قبائلی نوجوان بھی فوج کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور یونیورسٹی کی جانب فوج کی پیش قدمی بدستور جاری ہے۔ گزشتہ روز تکریت کے اطراف میں داعش کے نشانہ بازوں نے ایک عام شہری کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس واقعے میں کم سے کم 11 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس درمیان عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ تکریت کے جنوب میں سنیچر کو ہونے والے بم دھماکے میں 2 عوامی رضاکار جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس درمیان یہ بھی خبر ہے کہ عراقی فوج نے صوبہ صلاح الدین کے علاقے دجیل کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران عراقی فوج نے ایک اہم پل سیدی غریب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جو دہشت گردوں کی سپلائی کا ایک اہم راستہ شمار ہوتا ہے۔
اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاجی جلسہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ابھی تحریک انصاف کے کارکنوں اور حامیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلی رپورٹ بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی اسلام آباد سے یاور بخاری۔
پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں حکومت کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کا بڑا جلسہ شروع ہو چکا ہے۔ تاہم ابھی جلسہ گاہ مکمل طور پر نہیں بھری جا سکی، جبکہ قافلوں اور عوام کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان رات 9 بجے کے قریب عوام سے خطاب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق جلسہ گاہ میں لگ بھگ 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں، جبکہ آزاد مبصرین کا کہنا ہے کہ جلسہ گاہ میں 10,000 سے 15,000 کرسیاں لگائی گئیں۔ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے لیے سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کر رکھے تھے۔ بڑے بڑے کنٹینرز لگا کر جلسہ گاہ کو جانے والے بغلی راستے سیل کر دیے گئے اور جلسہ گاہ سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واک تھرو گیٹس لگا کر شرکاء کو صرف وہیں سے گزر کر جلسہ گاہ جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ گاہ کا فضائی معائنہ بھی کیا جاتا رہا۔ اس وقت جلسہ گاہ میں ہزاروں لوگ موجود ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سی کرسیاں خالی ہیں اور جلسہ گاہ میں موجود لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے ترانے سنا کر ان کا جوش و جذبہ بڑھایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد کی حد تک جلسے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا۔ اسلام آباد کا کوئی داخلی راستہ سیل نہیں کیا گیا اور نہ ہی جلسہ گاہ تک عوام کے آنے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی، جس کے باعث وقت گزرنے کے ساتھ عوام اور قافلوں کی آمد میں تیزی آ گئی، جسے دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کے خطاب تک نہ صرف جلسہ گاہ بھر جائے گی بلکہ جلسہ گاہ کے باہر بھی عوام کا جمع غفیر ہوگا۔ یاور بخاری، سہار عالمی نیٹ ورک، اسلام آباد۔
ایران اور روس نے اقتصادی اور صنعتی اسٹریٹیجک تعاون کے معاہدوں پر تہران میں دستخط کیے ہیں۔ ایران کے وزیر صنعت و معدن و تجارت محمد رضا نعمت زادہ اور روس کی اقتصادی ترقی کے وزیر الیکسی اولیاکائف نے اتوار کو تہران میں ایک تقریب کے دوران متعدد سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ اس تقریب میں اسی طرح ایران کے برآمدادی ضمانت کے فنڈ اور روس کے برآمدادی بیمے کی ایجنسی کے درمیان بھی اسٹریٹیجک تعاون کے اصولی سمجھوتے پر دستخط ہوئے۔ اس سمجھوتے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری و تجارتی ترقی کے معاملات کو آسان بنانا ہے۔ ایران کی مجلس شورائے اسلامی نے اپنے ایک خط میں ایران میں 2 نئے ایٹمی بجلی گھر تعمیر کرنے کے لیے روس کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنے پر ایران کے صدر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے ممبران نے اتوار کو صدر ڈاکٹر حسن روحانی کے نام اپنے خط میں کہا ہے کہ ایران میں دو نئے بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے روس کے ساتھ معاہدے پر دستخط ایک قابل فخر اور اسلامی جمہوری نظام کی سائنسی اور صنعتی ارتقاء کی راہ میں ایک اور اہم قدم ہے۔ پارلیمنٹ کے ممبران نے اپنے اس خط میں پرام مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے اپنے حق پر زور دیتے ہوئے اس راہ میں شہید ہونے والے ایٹمی سائنس دانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ علی اکبر صالحی نے گزشتہ 11 نومبر کو اپنے دورے روس میں روس کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ سرگئی کرینکو کے ساتھ ملاقات میں ایران میں دو نئے بجلی گھروں کی تعمیر کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے۔ امریکہ میں سیاہ فاموں کے خلاف پولیس کے تشدد آمیز رویے اور اقدامات کے بعد رنگین فام لوگوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں نے 200 کلومیٹر لمبے مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔
مظاہرے کا اہتمام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ریاست میسوری کے شہر فرگوسن سے جیفرسن شہر تک کا راستہ مظاہرہ کر کے طے کریں گے اور اس مظاہرے میں ان کا نعرہ ہوگا انصاف کے لیے سفر۔ مظاہرے کا یہ اہتمام رنگین فارموں کی ترقی کے لیے کام کرنے والی انجمن نیشنل ایسوسیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف کلرڈ پیپلز نے کیا ہے۔ مظاہرے کا اہتمام کرنے والوں کو امید ہے کہ اپنے اس اقدام سے وہ 1960 کے اشرے میں شہری حقوق کے کام کرنے والوں کی کوششوں کو دوبارہ زندہ کر سکیں گے اور سر انجام پولیس کے تشدد کو روکنے اور سیکورٹی اہلکاروں کے مقابلے میں رنگین فارموں کی جان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی قانون منظور کروا سکیں گے۔ اس وقت امریکہ میں عدلیہ اور سیکورٹی کے اداروں میں پائے جانے والے تعصب اور نسلی تفریق کے رجحان کو ختم کرنے کا معاملہ ایک قومی مطالبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گزشتہ اگست کے مہینے میں ایک سفید فام امریکی پولیس اہلکار نے ایک 18 سالہ سیاہ فام امریکی نوجوان مائیکل براؤن کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا، جبکہ عینی شاہدین اور میڈیکل رپورٹوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ پولیس اہلکار نے جان بوجھ کر اس سیاہ فام امریکی نوجوان پر گولی چلائی تھی۔ مگر اس جرم کے باوجود نہ صرف قاتل امریکی پولیس اہلکار کو سزا نہیں دی گئی بلکہ فرگوسن شہر کی خصوصی جیوری نے ایک متنازعہ فیصلے میں قاتل سفید فام امریکی پولیس اہلکار کو بری کر دیا۔ خصوصی عدالت کے اس فیصلے پر امریکہ کے مختلف شہروں خاص طور پر فرگوسن میں غم غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس وقت امریکہ میں شہری حقوق کے لیے کام کرنے والوں کی کوشش ہے کہ قانون ساز ممبران اور حکومتی عہدیداروں کو امریکہ کے محکمہ پولیس میں اصلاحات کے انجام دہی پر مجبور کریں۔ پولیس اس بات کی پابند ہے کہ وہ غیر قانونی سرگرمیاں انجام دینے والوں کے خلاف کارروائی کرتے وقت غیر جانبدارانہ اور غیر نسل پرستانہ رویہ اپنائے، لیکن اس کے باوجود بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ امریکی پولیس اہلکار رنگین فاموں کے خلاف کارروائی کرتے وقت زیادہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ان پر براہ راست گولی چلا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ کچھ امریکی پولیس اہلکاروں کی نظر میں تو سارے سیاہ فام امریکی باشندے مجرم ہیں، مگر یہ کہ ان کی نظر میں کوئی صحیح ثابت ہو جائے۔ اسی قسم کی ذہنیت امریکی عدلیہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال اس وقت امریکہ کے سیاہ فام باشندے، باوجود اس کے کہ وائٹ ہاؤس میں ایک سیاہ فام ہی صدر بیٹھا ہوا ہے، 1960 کے اشرے کی صورتحال سے دوچار ہیں، جبکہ امریکہ میں نسل پرستی اور نسلی تعصب اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے رہنماؤں میں جملہ مارٹن لوتھر کنگ نے کئی 100 کلومیٹر تک کی ریلیوں اور لانگ مارچ کا اہتمام کیا تھا۔ اگرچہ اس تحریک میں بڑے پیمانے پر خون بہا تھا اور اس کے کئی رہنما مارے گئے تھے، لیکن مارٹن لوتھر کنگ نے بہرحال سیاہ فاموں کے لیے حق رائے دہی اور ایسی دیگر اہم حقوق حاصل کر ہی لیے تھے، لیکن یہ کوششیں امریکی سماج میں نسل پرستی کی جڑیں خشک نہیں کر سکیں اور آج 21ویں صدی کے دوسرے عشرے میں نسل پرستی کے خلاف احتجاج اور مظاہروں نے ایک بار پھر پورے امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔
اور آخر میں ایک بار پھر اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ بحریہ کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب، مسلح افواج کے جذبے استقامت و پائیداری پر تاکید۔ مصر میں سابق ڈکٹیٹر کو بری کیے جانے کے خلاف عوامی رد عمل، ملک گیر مظاہرے، قاہرہ میں متعدد جاں بحق اور زخمی۔ شام کے خلاف دہشت گردی کی جو آگ بھڑکائی گئی ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، دہشت گردی کے حامیوں کو شام کے وزیر اعظم کا انتباہ۔ ناظرین یہیں آشا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ.